لمبی مدت کے لیے کسی کے پاس بیٹھ کے استفادہ کرنا دین کے ہر شعبے میں، اور مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کا مذاکرہ ہو کے دین کے ہر شعبے کا صحیح رنگ اور صحیح انداز سامنے آنا ہوتا ہے اس میں، اور اپنے بڑوں اور بزرگوں کے جو طور طریق ہیں وہ محفوظ ہوتے رہنا آدمی کے دماغ میں. پھر یہ کہ وہ آدمی اپنی ذاتی معاملات میں رجوع ہو کر بار بار پوچھتا رہنا ضروری ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ بنتا ہے بندہ. فہم کا بننا الگ ہے اور عادتوں کا اور عمل کا بننا الگ ہوتا ہے، اور دونوں مقصود ہیں. فہم بھی بنے، سوچ کا انداز بھی بنے، دین کا ذوق بنے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ صفات اور عادتیں بھی بنے. اسی لیے مجلس میں، جیسے مثلا تصوف کی مجلس ہے تو ہمیشہ تصوف کے عنوان سے بات نہیں ہوتی مجلس میں، کبھی معاملات پہ بھی ہوتی ہے، کبھی معاشرت پہ بھی ہوتی ہے، کبھی اخلاق پہ بھی ہوتی ہے، کبھی دین کے مسائل میں ہوتی ہے، کبھی عقیدوں پہ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ اس کو کورس میں کیسے ڈیوائڈ کر سکیں گے؟ ہم ایک مرتبہ، اچھا یہ غیر مسلموں میں بھی ہے، ایک مرتبہ میں دلی سے جلال آباد جا رہا تھا تو دلی میں جو ٹیکسی ہم نے ہائر کی وہ غیر مسلم تھا اس کا ڈرائیور، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں روح کی تربیت کے واسطے ایک گرو کے پاس جا رہا ہوں، اور اس کے میرے اب تک 20 کلاس ہو گئے ہیں اور 40 کلاسوں کا نصاب ہے اس کا. نقشبندی سلسلے کے لوگ بھی ایسے 40 درس ہیں، 20 درس ہیں رکھتے ہیں. بڑی عجیب باتیں سنا رہا تھا ہوں. اگر اس کو یہ نہ، اگر کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ غیر مسلم ہے تو سننے والا یہ سوچے گا کہ کوئی اللہ والا ہے، اللہ والی باتیں کر رہا ہے. ایسی باتیں کر رہا تھا ہوں. نوجوان بچہ تھا، پیاری باتیں بڑی پیاری کر رہا. باتوں سے باتیں آ جاتی ہیں، تھوڑی سی کام سے کام آتے ہیں. حضرت جلال آبادی کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس مجلس ہوتی تھی، لمبی لمبی مجلس ہوتی تھی. پھر اصلاح کی کاپیاں لائے ان سے رکھی ہوتی تھی، خطوط ہوتے تھے اصلاحی دور دراز کے. لوگ خط بھیجتے تھے، حضرت پابندی سے جواب دیتے. روزانہ 25 خطوط کے جواب تحریر میں اپنی تحریر سے دیتے تھے. جبکہ مجھے بتاتے تھے بعض مرتبہ، دیکھو کتنے لمبے سوالات لوگ لکھتے ہیں، کتنا لمبا خط آتا ہے، کوئی 12 صفحوں کا ہے، کوئی 16 صفحوں کا ہے، کوئی 20 صفحوں کا ہے، سب دیتے. کوئی چھوٹے بھی ہوتے تھے. پھر مجلس الگ ہوتی تھی. اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ یہ تھا کہ وہاں روزانہ مجلس نہیں ہوتی تھی، وہ ایک جگہ رہتے نہیں تھے، تو روزانہ تو مجلس وہاں ہوتی ہے جہاں آدمی ٹک کے رہے. حضرت جلال آبادی آخر میں کہیں سفر نہیں کرتے تھے، نہ قریب کا نہ دور کا. تو مجھے تھا کہ میں نے سارے سفر کینسل کر دیے، کوئی پروگرام میں نہیں جاتے تھے، کوئی جلسے میں نہیں جاتے تھے، دعوتوں میں نہیں جاتے تھے، سارے سفر منسوخ. آخر زمانے میں انہوں نے سفر چھوڑ دیا تھا بالکل. یہ بھی ایک رنگ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ بیٹھے کام کرے جتنا اس سے ہو رہا ہے، کیوں ادھر ادھر بھاگتا پھرے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر میں رہتے تھے اکثر. اور مجلس نہیں ہوتی تھی مگر مجلس ہوتی رہتی تھی، کیونکہ وقت مقرر نہیں تھا اس کا. وہ بیٹھے تو کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے تھے دین کی، وہی ان کی مجلس شمار ہوتی تھی. ایسا فکس ٹائم جمعرات کے دن، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، ایسا مجلس ایسا نہیں تھا. یہ بھی ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے تو وہ مذاکرہ ہی رہتا تھا ان کے پاس ہمیشہ. ہر گلیرا رنگ بوئے دیگرا، ہر پھول کا رنگ الگ ہوتا ہے، اس کی خوشبو الگ ہوتی ہے، اس کا انداز الگ ہوتا ہے. بزرگوں کے اپنے رنگ ہوتے ہیں. پھر یہ رنگ جو ہے بعض مرتبہ روحانی اعتبار سے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ان کی اپنی طبیعت کے اعتبار سے ہوتے ہیں. روحانی اعتبار سے جو رنگ ہوتے ہیں ان کو قدم سے تعبیر کرتے ہیں صوفیہ. قدم عیسیٰ، قدم موسیٰ، قدم ابراہیم، قدم ایوب، قدم یعقوب، قدم یوسف، قدم سلیمان، قدم داؤد. قدم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. کیونکہ انبیاء میں جو خصوصیات ہیں وہ اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں. اور یہ روز ازل میں تقسیم ہو کے بٹیسو ہیں. حضور آئے بعد میں لیکن صفات آپ ہی کی ہیں جو پہلوں کو دی گئی. آپ سب کے جامع تھے، اس لیے جس نبی میں جو صفت غالب رہی اس کو اس کا قدم، اس صفت کا غلبہ جس امتی پر ہوتا ہے اس کو اس کے قدم پر کہتے ہیں. کسی میں حکومت کا مزاج ہے، کسی میں خدمت کا مزاج ہے، کسی میں زہد کا غلبہ ہے، کسی میں بکا رونے پلانے کا غلبہ ہے، کسی میں دعوت کا غلبہ ہے، تبلیغ کا غلبہ ہے، کسی میں توحید کا غلبہ ہے، کسی میں رسالت کا غلبہ ہے. یہ مطلب ہوتا ہے کہ بعض بزرگان دین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر تھے، حالانکہ ہے وہ حضور کی امت اور یہ اللہ میں سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر تھے. اور یہ جو رنگ ہوتے ہیں دراصل مقامات کہلاتے ہیں. جب آدمی ان کو فالو کرتا ہے تو وہ قدم کہلاتا ہے، لیکن وہ یہ مقامات ہیں. اور جیسے یہ مقامات نبیوں کے ہیں ایسے ہی یہ مقامات فرشتوں کے بھی ہیں. قدم جبرائیل، قدم میکائیل، قدم اسرافیل بھی ہوتا ہے. مقام جبرائیل، مقام اسرافیل، مقام میکائیل بھی ہوتا ہے. اور جیسے یہ نبیوں کے خاص صفات ہیں، فرشتوں کے خاص صفات ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی خاص صفات کا ہی اثر ہوتا ہے. کسی صفت کا خاص ظہور، کسی صفت کا زیادہ غلبہ، اصل تو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت میں دوسرے بے شمار صفات مرج رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں دوسرے بے شمار صفات ہوتے ہیں، اس کو مقام جمع کہتے ہیں لوگ. صفات کے جمع ہونے کا مقام، چونکہ ایک نام کے ساتھ، ایک صفت کے ساتھ اللہ کو موصوف کریں گے تو وہ صفت تو ہے ہی، لیکن اس کا جو موصوف ہے، موصوف ذات کو بولتے ہیں جس کی وہ صفت ہے، اس کا جو موصوف ہے وہ موصوف جو ہے وہ دوسرے اور بہت سی صفات کا جامع ہے. تو وہ کہاں جائیں گی؟ وہ برابر رہیں گی. وہ جب وہ ہیں تو جو متقابل صفات ہیں، متقابل صفات کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بولے جاتے ہیں. جیسے اول ہے اس کے مقابلے میں آخر بولا جائے گا، جیسے ظاہر ہے تو اس کے مقابلے میں باطن بولا جائے گا، جیسے رافع ہے اس کے مقابلے میں خافض بولا جائے گا، جیسے محی ہے اس کے مقابلے میں ممیت ہے، زوج بنا ہے اس میں، جوڑ ہے وہ اس کا، تو جب وہ ممیت ہوگا تو جو ممیت ہوتا ہے وہ محیی بھی ہوتا ہے، جو مارنے والا ہے پھر وہی زندہ کرنے والا بھی ہے، اس مارنے میں زندہ کرنے کے آثار بھی ملیں گے آپ کو، اور جو محیی ہے وہ ممیت بھی ہوگا، جو نافع ہے وہ زار، جو معیز ہے وہ مزل، جو مزل ہے وہ معیز، جو خافض ہے وہ رافع، جو رافع ہے وہ خافض. اسی لیے اولیت میں آخریت شامل رہتی ہے، ظاہریت میں باطنیت شامل رہتی ہے، باطنیت میں ظاہریت شامل رہتی ہے. جب کسی خاص وصف کو ظاہر کرتے ہیں کسی چیز میں تو اس کا اعتبار ہوتا ہے، صرف اعتباری طور پر ہوتا ہے. علم الاعتبار جو ہے کسی پہلو سے کسی بات کو لینے کے معنی ہوتے ہیں، اس کو ایسا اعتبار کرو، اس کو ایسا اعتبار کرو، مطلب آپ اس کو اس پہلو سے دیکھو، اس پہلو سے سوچو، اس پہلو سے سمجھو، یہ اعتبارات کہلاتے ہیں. سو رہا کیا؟ یہ غور سے سن رہا بہت اچھا، اس وجہ سے ایسا ہو رہا. ابھی باٹل کا ڈھکن بھی کھولتا ہوں، کون سے پہلو سے سن رہا سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اعتبارات جو ہے وہ حکمت کی بنیاد ہے، لولا الاعتبارات لبطل الحکمت، اگر اعتبارات نہ ہوتے تو حکمت باطل ہو جاتی. ایک انتہائی اہم مضمون کی طرف ذہن گیا، صوفیہ وجودیہ جو ہوتے ہیں ان کی جو تحقیقات اور باتیں ہوتی ہیں وہ اعتباری ہیں شریعت کے بیفور کی، بیفور شریعت. اصلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ربط کی نوعیت کیا ہے، تو ربط کی نوعیت کا تعلق جاننے پہچاننے کے لیے شریعت کا اعتبار نہیں ہوتا. تو وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ اس کا اعتبار کر کے اس جگہ پہ پہنچ کے اس مقام سے بات کرتے ہیں، بات سناتے ہیں. اس لیے بعض مرتبہ وہ باتیں ٹکرا جاتی ہیں شریعت کی باتوں سے، کیونکہ شریعت کا تو مسئلہ یجوز لا یجوز، حرام حلال، ان کی مرضی نامرضی سے تعینات کا ہے کہ انہوں نے اس میں مرضی کو متعین کیا، اس میں نامرضی کو متعین کیا. لیکن آپ اس سے قطع نظر کر کے جب بحث کریں گے، اس سے صرف نظر کر کے، اس سے پہلے والے مرحلے میں پہنچ کے اپنی عقل سے، اپنے خیال سے، اپنے فکر سے، اس کے پہلے والے مرحلے میں جا کے بات کریں گے تو وہ بات کی نوعیت بدلی بھی رہے گی. اگر کسی کا ذہن بہت تیز ہے تو وہ ریزن سمجھ سکتا ہے اس بات کا کہ کیوں محی الدین ابن عربی کی کتابوں میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ شریعت سے ٹکراتے ہیں، یا صوفیہ وجودیہ کی کتابوں کی باتیں، صوفیہ وجودیہ کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بظاہر خلاف شرع لگتی ہیں. وہ اصل میں اعتبار قبل الخلق کا ہے، پیدائش سے پہلے کا ہے، آفرینش سے پہلے کا ہے. وہ اعتبار وہ خالق و مخلوق میں ربط کو پہچاننے سے تعلق رکھنے والا ہے. اس میں جن چیزوں میں بے ادبی کا شائبہ رہتا ہے اس کو ذکر کرنے سے گریز کیا جاتا ہے، مگر وہ ہوتے ہیں، ہے وہ چیز، لیکن اس کو ذکر نہیں کرتے ادباً. جیسے دو چار روز پہلے کی بات ہے، ایک صاحب سنا رہے تھے کہ ایک عرب سے ان کی بحث ہو گئی، تو وہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے یا نہیں ہے یہ بات چل رہی تھی، تو ان لوگوں کو ایک چیز سکھائی ہوئی ہے، وہ ہے کہ جو لوگ یہ بولیں کہ عرش پر نہیں ہیں تو ان سے پوچھو کہ تو پھر ہر جگہ ہیں، تو پھر ہر جگہ ہیں، تو پھر بیت الخلاء میں بھی ہیں. اب ایک آدمی آ کے فوراً جھجک جاتا ہے، اب کیسا بولوں یہ بات. بولیں غور کریں گے آپ تو جو اصل اعتبار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہیں ہونے نہیں ہونے کا، وہ تو کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے ہیں، جگہ کے ساتھ خاص نہیں کرنے کا مطلب اللہ لا مکانی ہے تو جگہ فلاں جگہ ہے فلاں جگہ نہیں ہے بولنا غلط ہے. فلاں جگہ ہے بولنا اگر فلاں جگہ ہی ہے بولنا اگر صحیح ہوگا تو پھر کچھ جگہیں ایسے ملیں گی جہاں فلاں جگہ نہیں ہے بولنا لازم آئے گا. ایک ایسی چیز جو مکانی نہیں ہے اس کو مکان کے ساتھ مقید کر کے نہ اس بات میں جواب دے سکتے نہ نفی میں جواب دے سکتے, نہ اس بات کی نسبت صحیح ہوتی ادھر نہ نفی کی نسبت, چونکہ وہ سبحان ہے اس سے پاک ہے اللہ پاک اللہ. جیسے ہر جگہ, اسی لیے لفظ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. آسمانوں پر ہیں صرف اگر بولیں گے تو پھر زمین میں کون ہے, اگر زمین میں ہیں بولے تو آسمانوں پہ کون ہے, اس لیے یہ بولتے ہیں کہ ہر جگہ ہیں. لیکن ہر جگہ ہے کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ کسی مکان کے ساتھ مقید کریں گے, چونکہ جگہ کے ساتھ اللہ پاک لگتے ہی نہیں, چونکہ وہ خود ہی لامکانی ہے. تو خود لامکانی ہونے کا جو مطلب ہے وہ تھوڑا سمجھنا ہوتا ہے. لامکانی ہونے کی وجہ سے مکان سے نسبت ختم نہیں ہو جاتی, مکان غیر مکان دونوں کو شامل ہوتی ہو, جگہ غیر جگہ دونوں کو شامل ہوتی ہے. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی جگہوں کے ساتھ میں سوال کریں گے تو لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیب دار ہونا لازم آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو عیب لگتا ہی نہیں. سورج کی روشنی بیت الخلاء میں جاتی نہیں جاتی, واش روم میں جاتی نہیں جاتی. اگر سورج کی روشنی کو یا لائٹ کی روشنی کو واش روم کے ساتھ یا بیت الخلاء کے ساتھ مواقع قذر سے آپ جوڑیں گے تو اس میں روشنی کو کیا عیب پڑا, روشنی میں کیا عیب آتا ہے؟ اسے دن کی روشنی, دن کا اجالا, رات کا اندھیرا, جو بھی ہے لائٹ کا اجالا, اگر وہ کسی چیز کے ساتھ منسوب ہوگا تو اس میں اس نسبت کی خرابی یا اس کا عیب نہیں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرش کے ساتھ منسوب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے اور بیت الخلاء کی طرف منسوب کرنے میں چھوٹائی ہے, ایسی بات نہیں ہوتی. اور ان کو یہ سمجھ میں آنا ہے کہ جن لوگوں جو لوگ اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ میں آنے کا ہے. موٹی بات ہے کہ خالق و کل شے انہوں نے فرمایا قرآن پاک میں, ہر چیز کے وہ خالق ہیں. تو شے میں بیت الخلاء آتا نہیں آتا, وہ اس کے خالق ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو خلق کا جو مفہوم ہے جو عرش پر بولا جائے گا, جبرائیل پہ بولا جائے گا مفہوم, جنت پہ بولا جائے گا, جہنم پہ بولا جائے گا, وہ مکھی مچھر پہ بھی بولا جائے گا, جامد غیر جامد پہ بھی بولا جائے گا, پاک ناپاک پہ بھی بولا جائے گا, صحیح غلط پہ, سب چیزوں پہ بولا جائے گا. وہ تو خالق و کلی شے, ہر شے کے خالق ہیں. شے کے اندر اچھائی یا برائی کی تو نسبت دی گئی شرعی اعتبارات کی وجہ سے, ورنہ کوئی چیز بری نہیں ہوتی, کوئی چیز اچھی نہیں. مطلب یہ کہ اچھی بری ہونے کی نسبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد بندی کر دی ہے بفرق مراتب کے واسطے, کہ یہ چیز بری ہے یہ چیز اچھی ہے. ورنہ کوئی جانور بھی برا نہیں ہے اصلاً, اگر آپ دیکھیں مخلوق ہونے کی حیثیت سے کیا جانور میں کیا برائی, چاہے وہ خنزیر ہی ہو کتا ہی ہو, اس میں کیا برائی, مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس میں کیا. اعتبار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو اس حیثیت سے دیکھنا, اعتبار کا مطلب یہی ہوتا ہے. جب آپ اس اعتبار میں جائیں گے تو اس کا کیا قصور ہے بھائی, جو بنایا وہ بنا, پھر کس چیز سے, جس چیز سے وہ بنا اس چیز سے دوسرے بنے. حلال جانور گوشت سے بنتے ہیں, حرام جانور وہ کسی اور چیز سے بنتے ہیں کیا؟ تو وہ حرام اور حرام اور حلال ہونے کا اعتبار شرعی جو ہے وہ بہت خاص مصلحتوں پر مبنی ہے. اس اعتبار سے پہلے کا جو کانسیپٹ ہوگا, جو تصور ہوگا, جو لحاظ ہوگا, وہ الگ اعتبارات سے ہوگا. وہ تو یہ اعتبار کا مفہوم ذہن میں رہنا بہت اچھا, کس اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے. حق تعالیٰ کی ذات ہستی مطلق ہے پناہ ہے, اور ہے ہونا جو ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ جوڑ ہی نہیں سکتے آپ. اس ہے میں ظہور ہوتا بہت سی چیزوں کا, اس ہے میں ظاہر کیا جاتا ہے بہت سی چیزوں کو, بہت سے شیف کو, بہت سی شکلوں کو، بہت سی حیاتوں کو. جیسے موم ہے اس میں ایک ہائے پناہ ہے، پورے ایک موم کا بڑا تھیلا بھر لیں آپ، مجموعی طور پر موم کا ایک ہائے پناہ ہے ہونے کا تصور. اس میں دو ہوتے ہیں اس میں تصور، ایک ہے ہونا اور ایک ہے یہ ہونا جس سے سمجھ میں آ رہا ہے. ایک کو کہتے ہیں وجود اور ایک کو کہتے ہیں ما بہ الموجودیت. تو ہم سمجھنے کے واسطے دونوں کو الگ الگ نہیں کرتے، لیکن یہ فلسفے کی زبان ہے اور تھوڑا دماغ لگانا پڑتا ہے اس پہ، خالی کیٹرنگ سے نہیں ہوتا یہ مسئلہ حل. تو ہونا الگ ہے موم کے ایک بڑے تھیلے کے اندر، ہونے کا تصور الگ ہے اور جس سے یہ موم کا موم ہونا سمجھا جا رہا ہے اس کا تصور الگ ہے، اس کو ما بہ الموجودیت بولتے ہیں لوگ صوفیہ. تو خیر وہ ایک دوسری بات ہے فرق کی، لیکن اس کے اندر جو چیز سمجھنے کی ہے مزید اندر در اندر ہے یہ بات، وہ یہ کہ ایک موم کے بڑے تھیلے میں آپ مختلف چیزیں بنائیں، گھوڑا بنا دیا، گدھا بنا دیا، چراغ بنا دیا، گھر بنا دیا، موم کو پگھلا کے آپ بناتے جا رہے ہیں، بکری بنا دی، کتا بنا دیا، آدمی بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، غلام بنا دیا، مرد بنا دیا، عورت بنا دیا، آنکھوں کے سامنے جتنی چیزیں نظر آئیں، فین بنا دیا ایک، لائٹ بنا دیا ایک، گھڑی بنا دیا ایک، اس میں جتنی چیزیں ہیں نا وہ اس میں اصل جو چیز ہے وہ موم ہے. اپیرینس جو ہے اس کا وہ خاص نسبتوں کے ساتھ ہے کہ گھوڑے کے شیپ میں ہونے سے بول رہے ہیں یہ گھوڑا ہے، گدھے کے شیپ میں ہونے سے بول رہے ہیں یہ گدھا ہے، لائٹ کے شیپ میں ہونے سے بول رہے ہیں یہ لائٹ ہے، فین کے شیپ میں ہونے سے بول رہے ہیں. مگر اگر آپ سب کو پھر پگھلا دیے تو پھر موم کا موم ہے وہ، اور اگر نہیں پگھلائے الگ کرے تو وہی ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہوتی ہے وہ کہ صرف اس کا اس کی کانٹ، اس کی تراش خراش، اس کی شکل، اس کو محدود جو کیا گیا ہے خاص انداز سے کیا گیا ہے، اس کو کاٹ کے اس کو جو لمٹ دی گئی. اسی لیے جو ہے صورت میں حد ہوتی ہے، لمٹ ہوتی ہے. تو صورت سے حقیقت کا تعلق نہیں ہوتا، صورت سے حقیقت کا تعلق نہیں ہوتا، وہ تو اس کو آپ یوں کاٹے تو ایسا ہو گیا، حقیقت تو اس کی کوئی دوسری چیز ہے. تو اس لیے ہستی کی کوئی شکل نہیں ہے. جو ہست ہے ہونا اس کی شکل نہیں رہتی کسی، اس ہست میں شکلیں ظاہر ہوتی ہیں، اس ہست میں شکلیں ظاہر ہوتی ہیں. اس ہست پہ یوں لکیر آ گئی تو ایک شکل ہو گئی، اس ہست پہ یوں لکیر آ گئی تو ایک شکل ہو گئی، اس ہست پہ یوں لکیر آ گئی تو ایک شکل ہو گئی. موم کے بڑے تھیلے میں بہت چھوٹے چھوٹے آپ جو ہے نا پیس بنا کے اس کی شکلیں آپ نے نمایاں کر دیں، ہستی کی کوئی شکل نہیں ہوتی. اس لیے جو شکل ہے اس کو ہستی سے نہیں جوڑا جاتا، شکل کا ظہور ہستی سے ہوتا ہے لیکن شکل کو ہستی سے جوڑا نہیں جاتا، کیونکہ شکل میں ہستی محدود نہیں ہو سکتی، شکل میں ہستی محدود نہیں ہو سکتی. آپ گھوڑے کو موم نہیں بول سکتے، گدھے کو موم نہیں بول سکتے، مگر بناتے آپ گھوڑا گدھا موم سے. کیوں؟ اس واسطے کہ موم جو ہے نا اتنا ہی تھوڑا ہی ہے، اور موم تھوڑا ہی ہے وہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، ظاہر کچھ دوسرا ہو رہا ہے، کچھ اور وہاں پہ گھوڑا ظاہر ہو رہا جب آپ موم کا گھوڑا بنا رہے ہیں تو گدھا ظاہر ہو رہا، مگر نہ وہ گدھا ہے نہ وہ گھوڑا ہے، وہ تو موم ہے. بول رہے یہ گھوڑا رکھا ہوا ہے، گھوڑا تو نہیں رکھا ہوا تو موم رکھا ہوا ہے، لیکن جو چیز اپیئر ہو رہی ہے اس کا نام آپ دے کے بولتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ شکلوں کے جو نام دیے جاتے ہیں تو اس کے ظہور کی وجہ سے دیے جاتے ہیں، مگر وہ شکل کے اندر جو ہیپن ہوتا ہے اس کو کسی نام سے موصوف نہیں کر سکتے آپ, وہ کسی نام سے موصوف ہونے والی چیز نہیں ہوتی, ہستی کی کوئی شکل نہیں. یاد رکھ غلام انسو. اچھا اس پہ یاد آئی بات کہ کلام غلام ہے تمہارے پاس, تو صحیح یار یہاں پہ کہیں کسی کے پاس, آپ کے پاس ہے وہ لے آؤ ذرا, یعنی ان کے پاس ہے علی فرید کے پاس. تو ایک صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کلام غلام کا درس کیوں نہیں کرتے, اور مجھے واقعی معقول لگی بات بہت ہی ہے, کیونکہ کلام غلام ہے درس کی چیز, بہت لمبے درس کی چیز ہے وہ. اگر آپ کلام غلام کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوں گا کہ اس میں کتنے علوم و معارف والد صاحب نے بھرے ہوئے ہیں. بہت عجیب ہے, انتہائی سادہ ہے لیکن انتہائی بامانہ ہے. تو وہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت غیر معمولی چیزیں سامنے آئیں گی آپ کو. تو والد صاحب کے شعر, ہستی کی کوئی شکل نہیں یاد رکھ غلام, ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال. صورت کو غیر الہ قرار دینا, چاہے صورت جبرائیل کی ہو, میکائیل کی ہو, اسرافیل کی ہو, عرش کی ہو, فرش کی ہو, انسان کی ہو, جن کی ہو, ولی کی ہو, پیغمبر کی ہو, صالح کی ہو, صدیق کی ہو, شہید کی ہو, صورت غیر اللہ ہوتی ہے. جیسے موم کے اندر جتنی شکلیں بنیں گی وہ غیر موم کہلائیں گی. موم میں جتنی شکلیں ہوں گی موم سے وہ غیر موم کہلائیں گی. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ آٹا بھگا کے ماں جو ہے مختلف چیزیں بناتی ہے, اس کی بسکٹ بنا کے. ہمارے ہاں پہلے ہوتے تھے یہ, بہت آج کل نہیں ہو رہے ہیں, آج کل یہاں پھر بننے لگے ہیں ایسی چیزیں. ہوتا یہ ہے کہ آٹے سے جب بسکٹ بناتے ہیں تو بسکٹوں کے ڈائز ہوتے ہیں کٹے ہوئے الگ الگ, تو ایک سے بکری بنتی ہے, ایک سے ہاتھی بنتا ہے, ایک سے گدھا بنتا ہے, ایک سے گھوڑا بنتا ہے, ایک سے جو ہے ایک سے استار بن جاتا ہے, ایک کو جو ہے نا پتھر بنا دیتے ہیں, کسی کو آدمی بنا دیتے ہیں, بچی بنا دیتے ہیں, بچہ بنا دیتے ہیں, مختلف قسم کے ہوتے ہیں وہ کھلونے, مختلف بناتے ہیں, گاڑی بنا دیتے ہیں, سائیکل بنا دیتے ہیں. تو بچے جو ہے نا وہ لڑتے ہیں, نہیں مجھے تو گاڑی چاہیے تھی. ماں کہتی ہے نہیں تو یہ ہاتھی کھا لے, نہیں نہیں مجھے تو گاڑی چاہیے تھی. وہ کسی کو لڑائی ہاتھی پہ, کسی کی لڑائی گھوڑے پہ, کسی کی لڑائی سائیکل پہ, نہیں مجھے سائیکل تھی, مجھے سائیکل موٹر چاہیے تھی. فرمایا کہ ماں کو باپ کو اس بات کا پتا ہے کہ یہ پورا بنا آٹے سے ہے, یہ بسکٹ جو بنا ہے وہ بنا آٹے سے ہے, ان کی لڑائی جو ہے ناموں پہ ہے خالی. وہ اس نسبت کے ساتھ میں اپنا ذہن جوڑ لیتا ہے کہ نہیں میں تو گھوڑا والا بسکٹ کھاؤں گا, گدے والا کھاؤں گا, میرے پاس تو گاڑی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے ماں بسکٹ مختلف ڈیزائن کے بسکٹ بنا دیتی ہے تو بچوں میں لڑائی ہوتی ہے, مخلوق میں نسبتوں پر لڑائی کی بنیاد یہی ہے, مخلوق لڑتی اسی لیے. حالانکہ ساری مخلوق جڑی ہوئی ایک ہی چیز سے ہے, وہ صرف اس کی سوچ اور اس کی نسبت جو ہے, اس نسبت نے اس کو برا یا اچھا کیا ہوا ہے, ورنہ مخلوق جڑتی ایک ہی سے ہے. تو اس لیے جو ہے عرش کا ظہور ہو یا واش روم کا ظہور ہو, میں جو عرب صاحب کے اعتراض کی بات کر رہا تھا نا, ان کو بیچاروں کو یہ فہم نہیں ہے, ورنہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس کا خالق کون ہے, اس کا مالک کون ہے, اس کا رب کون ہے, اس پر حاکم کون ہے, اس کا وجود کس نے دیا. تو جب وجود دینا برا نہیں ہے تو ہونا کیسا برا ہو جاتا, حالانکہ ہونے کے مقابلے میں وجود دینا تو اور آگے کی چیز ہے, مگر بولا نہیں جاتا ادبن, کیونکہ ذہن فوراً منتقل نہیں ہوتا ادب کے ساتھ, ذہن قذر ہونے کی وجہ سے, گندا ہونے کی وجہ سے, مستقذر ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے ناپسندیدگی کی طرف ذہن جاتا ہے, اور اللہ کے ساتھ ایسی بات منسوب کرنا جس سے ذہن ناپسندیدگی کی طرف جائے بے ادبی ہے. ورنہ تو ظاہر ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرش پہ نہیں ہے ایسے اللہ تعالیٰ بیت الخلاء میں نہیں ہے, جیسے اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے ویسے بیت الخلاء میں نہیں ہے, اور جیسے اللہ پاک عرش پہ ہے ویسے بیت الخلاء میں ہے. نہ عرش پر ان کے ہونے سے کوئی فرق پڑا نہ نہیں ہونے سے کچھ فرق پڑا. ایسے بیت الخلاء میں ہونے سے کچھ فرق پڑا نہ نہیں ہونے سے کچھ فرق پڑا. تو یہاں ہے وہاں نہیں ہے یہ نہیں بولا جاتا اللہ کے لیے. اس لیے تعبیر اس کے لیے ہوتی ہے ہر جگہ ہے, عرش و فرش, زمین و آسمان, وہو اللہ فی السماء و فی الارض, وہ اللہ آسمان میں اور وہ اللہ زمین میں. یعلم سرکم, آیت ہے قرآن پاک, یعلم سرکم و جہرکم, تمہارے سر کو بھی وہ جانتا ہے, چھپے ہوئے کو, تمہارے علانیہ کو بھی وہ جانتا ہے. وہ یعلم ما تکسبون, اور جو تم کسب کرتے ہو, کمائی کرتے ہو, اس کو بھی وہ جانتا ہے. یہ بات یہاں سے چلی کہ صفات جو ہیں وہ مرج ہیں ایک دوسرے میں, جو اول ہے وہ آخر ہے, اسی اولیت میں آخریت رکھی ہوئی ہے, چونکہ اول ایک اور ہے آخر ایک اور ہے, ایسا نہیں ہے. هو الاول والآخر, چونکہ جو اول ہے وہی آخر ہے, جو آخر ہے وہی اول ہے. والظاہر والباطن, وہی جو ظاہر ہے وہی باطن ہے, کوئی دوسرا باطن ہے ایسا نہیں, اور جو باطن ہے وہی ظاہر ہے. صریح آیتیں ہیں لیکن ذہن نہیں جاتا ادھر. ان میں جن صفتوں کا خاص ظہور ہوتا ہے, یا جس صفت کا آپ اعتبار کر, بات اعتبار پہ چلی تھی نا, آپ جس صفت کا خاص اعتبار کر رہے ہیں اس کی تعبیر کرتے ہیں, اسی اعتبار سے تعبیر ہے. لفظ تعبیر اسی اعتبار سے ہی بنا ہوا لفظ ہے, اور تعبیر کے معنی آتے ہیں الفاظ میں اس کو پیش کرنا. آپ جب اس کو ظاہر کریں گے اپنے الفاظ میں اس خاص اعتبار کو, تو کس سے ظاہر کریں گے, اس کو تعبیر کہتے ہیں. تو وہ صفات کا اثر ملائک پر آتا ہے, ملائک کا اثر انبیاء پر آتا ہے, وہی اثر ملائک سے ہوتے ہوئے نہیں, ان صفات کا اثر ملائک پر بھی آتا ہے, ان صفات کا اثر انبیاء پر بھی آتا ہے, اور پھر ان صفات کا اثر اولیاء پر آتا ہے. تو جس ولی کی جس صفت کا آپ خاص جس کا اعتبار کر کے آپ ظاہر کریں گے, ان کو ان کے قدم پر بولا جاتا ہے. یہاں یوں چلا تھا وہ مسئلہ, بات یہاں آئی تھی وہ. اور وجود کا ہونے کا یہ سب اعتبار جو ہے باعتبار تصور کے, باعتبار سوچ کے, یہ قبر شریعت ہوتا ہے, اس میدان میں ہوتی ہے بات. وہ معلوم تو ہوا شریعت آنے کے بعد ہی, چونکہ شریعت آنے کے بعد ہی اللہ کا تعارف ہوا, مگر اللہ تعالیٰ تو شریعت کے پہلے سے ہے نا. جب وہ ہیں تو اپنی صفتوں کے ساتھ ہیں, تو جب ان صفتوں کو آپ سمجھنے کو جائیں گے تو بہت سی باتیں ایسی بھی ڈسکس ہوں گی جس کا تعلق آپ شریعت کے میدان سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. ایک اور تصوف کی اصطلاح اس سے آگے کی ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے داخلی اعتبارات اور خارجی اعتبارات بھی بولتے ہیں. جب تک انہوں نے مخلوق کو ظاہر نہیں کیا, اور میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کے, میرے آپ کے سمجھنے کے واسطے, کہ مخلوق کو ظاہر نہیں کیا, اور اصل ہے وہ مخلوق میں جب تک وہ ظاہر نہیں ہوئے, کیا پھر رہا, جب سے کبھی ادھر پھر رہا کبھی ادھر پھر رہا, مجلس میں آیا پھرنے کو آیا, اب حاضری لگا رہا ہوں سب کی, آج دیکھا بہت دیر میں آئے سب, سب کی حاضری رجسٹر بھرنے والا ہوں ابھی. ہاں فون پہ, فون پہ کیوں سن رہا تھا جب یہاں کہیں آتا, جس کے جب موڈ میں آیا جب آ رہا ہے, پتا ہے مغرب کی بات ہے تو مغرب میں آنا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہونے کا لفظ اس لیے بولتے ہیں کہ کیا چیز ظاہر ہو رہی, کوئی دوسری چیز رہیں گی تو نہ بھائی ظاہر ہوں گی, وہ تو ہے ہی نہیں. وہ تو اپنا علم ہی تو وہ ظاہر کر رہے ہیں جو ان کے اندر ہے. ریاض چودھری ایک علم تھا, شہزاد ایک علم تھا, خواجہ صاحب ایک علم تھا, ایک تھا بھی اور ہے بھی. وہ ادھر کرنے سے ادھر سے سٹک تھوڑے گیا, وہ حذف نہیں ہوتا نا, ویسے ہی ہے وہ. اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر میں یہی فرماتے تھے کہ جس کو علم اور علیم اور معلوم سمجھ میں آ گیا اس کو معرفت پوری آ گئی، یہ بولتے تھے. تین ہی لفظ ہیں بابا جاننے کے بولتے تھے، علم علیم معلوم، یہ دماغ میں رہا اور اس کی ڈیپتھ میں آدمی اگر چلے گیا تو اس کی بات حل ہو گئی بولتے تھے. اللہ تعالیٰ تھا ہی نہیں کوئی، جب تھا نہیں تو جس چیز کو انہوں نے ظاہر کیا، جن نسبتوں کو، وہ نسبتیں اللہ نہیں ہیں. وہ جن شکلوں کو ظاہر کیا، جن کا تعارف کرایا گیا کہ یہ ریاض ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ علی فرید ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، لوگوں کو تعارف ہوا کہ یہ فلاں فلاں چیز ہے، مگر وہ جس چیز کو جو ظاہر کیا گیا تو وہ صرف علمی نسبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مبارک میں تھی، جس کو ظاہر کی گئی، جیسا کہ موم پہ ظاہر کیا گیا، جیسا کہ آٹے میں ظاہر کیا گیا، میدے میں ظاہر کیا گیا بسکٹوں کی شکل میں. تو پوری مخلوق کا وہی حال ہے، دوسرا کوئی ہے نہیں جس کو ظاہر کریں. اس مقام پہ جا کے جب دیکھتے 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 عادت ہو جاتی نا، تو پھر بندے کی زبان سے نکل جاتا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں بلکہ. جیسے کوئی آدمی غور کرتے 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 میدے سے بنی ہوئی ہاتھی، میدے سے بنے ہوئے ہاتھی کو، گھوڑے کو، گدھے کو، بکری کو، آدمی کو، بچے کو، بچی کو، سائیکل کو، موٹر کو، باٹل کو، فون کو، فین کو، ان کو ان کو دیکھ رہا، گھر کو، مختلف چیزوں کو دیکھ رہا دیکھ رہا، سوچا 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 سوچ کے بولا اس میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے، یہ تو خالی میدے ہی میدا ہے، اس میں سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو خالی میدے ہی میدا ہے. بلکہ اگر بولا تو انہیں غلط بولا کیا؟ اگر اس میدان میں نہیں ہے، انہیں اس مقام پہ نہیں ہے، اس وجدان میں نہیں ہے، اور بولا کہ نہیں گھوڑا بھی گدھا ہی ہے، گدا بھی ہاتھی ہے، ہاتھی بھی سائیکل موٹر ہے، سائیکل موٹر بھی سائیکل ہے، سائیکل بھی کلیا ہے، وہ بھی باٹل ہے، وہ بھی جنا والا گلاس ہے، تو بولیں گے کہ پاگل ہو گیا. جس میدان سے وہ بولنا چاہیے وہ نہیں بول رہا، دوسرے میدان سے بول رہا ہے. اعتبارات کا فرق جو آیا تھا نا، لولا اعتبارات لبطل الحکمت، اگر اعتبارات نہ ہو تو حکمت باطل ہو جائے. اس جگہ پہ نہیں ہے انہیں، جس جگہ سے اس کو یہ بولنا چاہیے. اس لیے غیر منصور کو ان الحق بولنا تو گڑبڑ ہے، لیکن منصور کو ان الحق بولنا تھوڑی گڑبڑ تھا. منصور جس جگہ پر ہے وہ ان الحق بولنے ہی کی جگہ ہے، وہاں نہیں بولے تو گڑبڑ ہے. جس آدمی کو میدے کی فہم ہے، وہ اگر آدمی ان سب چیزوں کو ایک نہیں بولا تو گڑبڑ ہے یا گڑبڑ ہے؟ نہیں ہے، گڑبڑ ہی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز بنی کس سے. اور جو آدمی اس اعتبار سے ہٹ کے نسبتوں سے بحث کرتے ہوئے بول رہا ہے تو بولا تو گڑبڑ ہے. تو منصور جس جگہ پر تھے اگر وہ ان الحق نہ بولتے تو خدا کے یہاں پٹ جاتے. غیر منصور کو یہ حق ہے اعتراض کرنے کا کہ بھائی انہیں ان الحق بولا کیسا. اسی سچویشن کی وجہ سے جو ہے نا، علماء نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم جس جگہ پر ہیں اس جگہ کے اعتبار سے جو فتویٰ تمہاری وہ تمہارے اوپر اپلائی ہوتا ہے، فتویٰ اپلائی تمہارے اوپر ہوتا ہے، عمل اس کے اوپر کرو، ٹھیک ہے مرضی تمہاری کرو. فتویٰ دے دیا اس بیچارے کو سوری پہ چڑھا دینے کا. حضرت جلال آبادی فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں اگر بادشاہ کے قریب میں صوفیہ ہوتے تو منصور کو دار پہ چڑھنے نہیں دیتے. اس نے علماء ظاہر سے بات کی، علماء ظاہر اس میدان کے مرد ہیں نہیں، جو ان کی سمجھ میں آیا وہ انہوں نے بتایا، چونکہ جس جگہ پر وہ تھے اس جگہ پہ نسبتیں ہی ہیں. منصور جس جگہ پہ ہے وہ جگہ نسبتیں نہیں ہیں. تو صوفی ہوتا تو کہتا کہ یہ اپنی جگہ صحیح ہے، تم اپنی جگہ پہ صحیح ہو، مگر تمہاری سمجھ اور فہم کی وجہ سے، تمہارے صحیح ہونے کی وجہ سے اس کو مار ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے. لوگوں کو سمجھا دو کہ یہ معذور ہے، خصہ ختم، اپنی جگہ پہ ہے انہیں. جب تک آدمی ہوش میں ہے، حواس میں ہے، غلبہ حال میں نہیں ہے، ساری نسبتوں کا اعتبار اس کے ذمہ فرض ہے. ساری نسبتوں کا اعتبار اس کے ذمہ فرض ہے، اور سارے احکام نسبتوں کی وجہ سے ہیں. جس خاص معنی میں نسبت بول رہا ہوں، میں آپ کیونکہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں آپ کا دماغ بھی پھر وہیں ہونا کہ میں بات کہاں سے کر رہا ہوں، یہ سب مانوی امور ہوتے ہیں. بظاہر آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن بات یہاں سے نہیں کر رہا ہے, تو آپ کو خود سمجھنا ہوتا ہے. اس لیے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نسبتوں کا اعتبار نہیں کریں گے. ہاں, غلبے والے پر نسبت نہیں ہوتی, مغلوب الحال نسبت سے اوپر ہو جاتا ہے. اس کے دماغ پہ غلبہ اسی کا ہے, اس کے فکر پہ غلبہ اسی کا ہے, اس کے وجدان پہ غلبہ اسی کا ہے, اس کے شعور پہ غلبہ اسی کا ہے. اس کے لیے نہیں ہوا تو جیسے ہی نسبتوں کا اعتبار شروع ہوتا ہے وہاں سے شریعت آ جاتی ہے, شریعت کی ذمہ داری وہاں سے آتی ہے. سر نسبتوں کا اعتبار سمجھاؤں آپ کو. میدے سے جو جانور بنے نا, ایک بکری بنا اور ایک کتا بنا ہے, تو جب آپ بیان کریں گے تو یہ بولیں گے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. بکری حلال ہے کتا حرام ہے, سمجھانے میں تو یہی بولنا پڑے گا, بولنے میں یہی بولنا پڑے گا. اور اتنا انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جب یہ جانور کی شکل میں ہوں, جاندار ہوں, مگر آپ اس کی طرف نسبت کر کے بول رہے ہیں یہ حرام ہے, حالانکہ رائٹ نہ ہو وہ حرام نہیں ہے کیونکہ وہ تو بسکٹ ہے. مگر اس نسبت پر حکم لگائیں گے آپ کہ یہ کلب والی جو نسبت ہے, کتا ہونے والی جو نسبت ہے, اس نسبت میں حرمت ہے, بکری ہونے والی جو نسبت ہے اس میں حلت ہے. ابھی تو فی الحال تم دونوں کھا سکتے ہو, ایسے محرمات کی محللات کی اعمال میں بھی ویسے ہی ہے, چیزوں میں بھی ویسے ہی ہے, تعلقات میں بھی ویسے ہی ہے, دوستیوں دشمنیوں میں بھی ویسے ہی ہے. اس کو مقام جمع کہتے ہیں, جب آدمی پر اس کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کو مقام جمع کہتے ہیں. اور بڑا مرتبہ ہے صوفیہ کے پاس مقام جمع, کیونکہ مقام جمع کا غلبہ رہتا نہیں عام طور پر, آتا جاتا ہو اور کسی پر کم کسی پر زیادہ, کسی پر زیادہ ٹائم تک کسی پر کم ٹائم تک ہوتا, اسے انتظام نہیں رہتا. پھر ایک مقام فرق ہوتا ہے, ایک مقام جمع ہوتا ہے, ایک مقام جمع و فرق ہوتا ہے. مقام جمع و فرق میں دونوں چیزوں کا بیک وقت لحاظ کرنا. اچھا, نسبت کے اعتبار سے یہ بات ہے, حقیقت کے اعتبار سے یہ بات ہے, دونوں کو ایک ساتھ دیکھے بندہ, اس کو مقام جمع. نبی ہوتے ہیں مقام جمع و فرق پر, نبی کے سچے جانشین ہوتے ہیں مقام جمع و فرق پر, کیونکہ وہ ہوتے ہیں مقام رضا پر. تو مقام رضا میں جو تکوینی حیثیت ہے, جو حقیقی حیثیت ہے, وہ بھی ملحوظ ہوتی ہے, جو ان کی رضا کے اعتبار سے تعینات ہیں نسبتوں کی وہ بھی ہوتی ہے. پتہ نہیں کیوں بولنے لگا اور کیا بولنے لگا, بس کدھر سے چلی تھی کی باتیں. ہاں, شروعات بول رہا ہوں, جب آپ نہیں تھے جہاں سے اپن شروع بات شروع ہوئی تھی, کوئی دوسری چیز تھی وہ. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, جانا چاہ جو بھی تھا کچھ کہلوانا تو ہوگا کہلوا دیا. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ مال کو محض اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے محبوب رکھتے, مال سے جو تعلق ہے وہ خرچ کرنے کے لیے ہے، مال سے مال ہونے کی وجہ سے نہیں، خرچ میں کام آئے گا اس لیے، اور لوگوں کے پاس ضرورت لے جانے کے خوف کو خوف حساب پر مقدم رکھتے، جو مال کے مشتبہ ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے. حساب کا جو خوف ہے وہ مقدم ہے، اور وہ حساب کا خوف کب آئے گا؟ جب مال مشتبہ ہوگا. تو مشتبہ مال کو مت لو تاکہ حساب دینا نہ پڑے. جب حساب دینا نہ پڑے اور مشتبہ مال نہیں لے سکے تو ضرورت رک گئی، ضرورت رک گئی تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے جانا پڑ گیا. اس سے بھی آدمی بچنا چاہتا ہے، اس کو گوارا کر لیتے مگر خوف حساب کو مقدم رکھتے. یہ بول رہے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرا اپنے مال کو اس خیال سے محفوظ رکھنا کہ اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرے، اس سے اچھا ہے کہ اس کو صدقہ کر کے لوگوں کے مال میں تما کرے. کیونکہ انسان جب تک دو باتوں کی حفاظت کرے اچھا ہے، اول اپنی ضرورت کے لیے درہم، دوم آخرت کے لیے دین. ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم بازاروں میں صنعت اور تجارت لازمی طور پر کرو، کیونکہ تم اس وقت تک اپنے دوستوں کے نزدیک باعزت رہو گے جب تک تم ان کے محتاج نہ ہوگے. اے دوست، ان باتوں کو یاد رکھ، اور جو تیرے قبضے میں ہے اسے رائے خدا میں خرچ کر اور جمع نہ کر مگر اپنے اہل و عیال وغیرہ کی نیت سے. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ رات و دن بلا قید وقت جو کچھ ان کی ضرورت سے بچتا صدقہ کر دیتے، بشرطے کے حلال مال ہو، جیسا کہ بارہا ذکر ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی رغبت دلائی اور فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہو. جس کو یہ بھی میسر نہ آئے وہ نیک کلام ہی کرے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک عابد نے 70 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر کسی برائی میں پڑ گیا، اس کے تمام عمل رائے گاہ ہو گئے. پھر غسل کرنے لگا، اتنے میں ایک مسکین اس کے پاس سے گزرا، اس نے اسے ایک روٹی دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ بخش دیے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ صدقہ علی الصباح کرو، صبح صبح جلدی کرو، کیونکہ مصیبت اس سے آگے نہیں بڑھتی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صبح کی نماز میں صدقہ لے کر آتے اور جو ملتا اسے دیتے، اگرچہ ایک چھوارا ہی ہو یا پیاز اور منقع ہی کیوں نہ ہو. یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ صدقے کے دانے کے علاوہ مجھے ایسا کوئی دانا معلوم نہیں جو وزن میں پہاڑ کے برابر ہو. فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ حلال کماؤ اور صدقہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں سے کما رہا ہے تو اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو کس طرف سے دوزخ میں داخل کرے. اے دوست، ان باتوں کو یاد رکھ اور تقوی کی تلاش کر. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ ہر نماز میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اول وقت سے تیاریاں کرتے. اسی نماز کا وقت شروع ہو جائے تیاری میں لگنا. بعض پر تو وضو کے وقت ہی سے اللہ کی عظمت کے نشان ظاہر ہوتے، یا اس وقت سے جب سے حیا علی الصلاح کی آواز آتی، تاکہ اپنے مرتبے اور مقام کے مطابق اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں. خصوصاً جب وہ نماز سے پہلے کسی علم کے مطالعے یا کسی مقدمے وغیرہ میں مشغول ہوتے، کیونکہ ایسے وقت میں خشوع و خضوع کا حاصل ہونا سخت مشکل ہوتا ہے. مگر جب وقت سے پہلے تیاری کی جائے، وقت سے پہلے تیاری کی صورت میں ہی تھوڑا دماغ حاضر رہ سکتا ہے. میرے شیخ افضل الدین نماز میں حاضر ہونے کے لیے وقت سے 10 درجے پہلے ہی تیاری کرتے. تو میں نے ایک دن آپ سے کہا، بفضل تعالیٰ آپ کو دنیاوی علاقہ کوئی نہیں، کوئی دنیا کا کام نہیں جو آپ کو حضور سے روکے، حاضر ہونے سے روکے. ذہنی حضور سے مراد دماغی حاضری. تو آپ نے فرمایا، ہر انسان کی رکاوٹ حسب درجہ ہوتی ہے، سو اگر صلحاء کے لیے نماز سے پہلے حجاب نہ ہوتا تو ان کا چہرہ نماز میں کھڑے ہوتے وقت زرد نہ ہوتا. لہذا ہر ایک ولی کے لیے حجاب کا ہونا ضروری ہے جو نماز کی طرف کھڑا ہونے کے وقت اٹھتا ہے. اس کی بدولت اللہ عز و جل کی تعظیم میں ترقی کرتا ہے. اگر نسبتاً غفلت کا پردہ نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز کے وقت سینے کی آواز ایک میل سے سنائی نہ دیتی, اور اکابر سے بھی یہی منقول ہے. نماز میں اللہ کی تعظیم میں ترقی کرتے کیونکہ وہ اس وقت اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے جیسے غلام آقا کے سامنے, اور اللہ کے لیے تو وہی مثال دی جاتی ہے جو سب سے اعلیٰ ہو. امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کی رنگت بدل جاتی, چہرہ زرد ہو جاتا, اور فرماتے یہ وہ امانت ہے جو زمین و آسمان اور پہاڑوں سے پر پیش کی گئی, مگر انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا, لیکن میں نے اسے اپنے ذمے لے لیا. بس مجھے معلوم نہیں کہ میں اس کے آداب پورے کر سکا یا نہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور دل سے دو رکعت ہزار رکعت سے بہتر ہے. سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب مسجد میں جاتے تو کانپنے لگتے, اور مارے ہیبت الہی کے ان کا رنگ بدل جاتا, یہاں تک کہ دنیاوی امور کو بھول جاتے. اے دوست, اسے یاد رکھ اور خشوع کر, ممکن ہے کہ تو بھی خاشعین میں شمار ہو. نماز میں آدمی کا کھڑے ہونا اصل میں ترجمانی ہے پوری کائنات کے نماز میں کھڑے ہونے کی. چونکہ آدمی نمائندہ ہے پوری کائنات کا, عرش و فرش کا, فرشتوں کا, جنات, سب چیزوں کا, وسائط کا, عناصر کا, آگ کا, پانی کا, مٹی کا, ہوا کا, بر کا, بحر کا, خشکی کا, تری کا, جانوروں کا. چونکہ یہ خلاصۃ المخلوقات ہے, جز اور ست ہے پورا. اب یہ جو کام کرتا ہے یہ پوری دنیا کی, پوری کائنات کی ترجمانی کے طور پر کرتا ہے. تو ترجمانی کرنا ہے, اسی لیے ایاک نعبد ہے, ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. اکیلے پڑھے تو بھی یہی بولنا ہے. جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ہم بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ آپ اکیلے ہیں ہی نہیں, کبھی ہو ہی نہیں سکتے آپ اکیلے, کیونکہ آپ تو سب کا خلاصہ ہیں. ہم میں آسمان بھی آ گئے, ہم میں کہکشائیں بھی آ گئیں, ہم میں سورج و چاند بھی آ گیا, ہم میں پہاڑ بھی آ گئے, ہم میں دریا بھی آ گئے, ہم میں ہوائیں بھی آ گئیں, ہم میں ساری مخلوقات آ گئیں, اولین اور آخرین آ گئے. کائنات جہاں سے جو کائنات شروع ہوئی ہے اس کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے, جو اس ہم میں شامل نہیں ہے. تو ہم عبادت کرتے ہیں اور عبادت کریں گے, اور مدد چاہتے ہیں اور مدد چاہیں گے. کیونکہ جب یہ ترجمانی کرنے والا نہیں رہے گا, سمجھ میں آ رہا نا, تو جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہوں گا. لہذا فنش, کائنات ختم کرو, برخاست کرو اس بریانی کو. اس لیے لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ, قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نہ کہا جائے. اس لیے نماز کی بڑی اہمیت ہے, نماز کا بڑا مقام ہے, چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے, وقت پر پڑھے, دھیان سے پڑھے, عظمت سے پڑھے. اب ہر آدمی کا استحضار اس کی نوعیت الگ الگ ہے. قضا ہو جائے تو گھبرا جائے, پریشان ہو جائے, سمجھ میں نہ آیا اس کو کیا کروں کیا نہ کروں, کیا کروں کیا نہ, یہ ہو گیا یہ ہو گیا, جس کو بڑا حادثہ جیسا ہو جاتا ہے. ایک وقت ہو گیا تو دوسری مرتبہ کے ڈر سے آدمی دس مرتبہ سوچے کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. فنا وقت رہ گئی تھی, اب سونے میں دیر ہو گئی تو رہ گئی, اٹھنے میں دیر ہو گئی تو رہ گئی, مشغولیت میں رہ گیا تو رہ گئی, دعوت میں گیا تھا تو رہ گئی, پڑھنے میں رہ گیا تو رہ گئی، ارے بھائی یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو، یہ نمٹا کے فارغ ہو جاؤ، کہیں وہ رہ نہ جائے. غسل میں دیر ہو گئی رہ گئی. یہاں تو خیر عام طور پر یہ پرابلم پیش نہیں آتا، لیکن ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے. سردی کے زمانے میں اب تو خیر ہو گئے کچھ انتظامات، پہلے تو یہ تھا کہ لکڑی سے چولہا جلاؤ، پھر پانی گرم کرو، پھر غسل کرو، پھر نماز پڑھو، نماز قضا ہو جاتی تھی لوگوں کی. بھائی جان پنچایت، یہ پنچایتی نکو بھائی، ایک فکر ہوتی ہے وہ اصل میں ایڈجسٹ کرنے کی، اس کا کچھ نظم تو کرنا پڑے گا. کیا ضرورت ہے کہ نماز آدمی نماز سے پہلے غسل کرے، ٹھیک ہے نماز کے بعد ہی کرے، پروگرام ہی بدل دے اپنا. ڈر تو ڈر ہے آدمی کو، جو ہے نا اذا خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزل. ڈر جو ہوتا ہے وہ ادلاج پر مجبور کرتا ہے. ادلاج کہتے ہیں پریپریشن کو، وقت سے پہلے سے اہتمام کو. اور فرمایا کہ جو ادلاج کرتا ہے وہ منزل پہ چلے جاتا ہے. ایسی بات حضور نے فرمائی، میں کیا بتاؤں آپ کو، ایسی بات ہے میں کیا بتاؤں، بہت ہی قیمتی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے. آپ کی تو ہر بات پتے کی ہوتی ہے. اب جو ادلاج کرتا ہے وہ منزل پہ جاتا ہے، اور ہر چیز کا ادلاج اس کے حساب سے ہوگا. تو جیسے یہ مسئلہ نماز میں ہے، ایسے ساری دوسری چیزوں میں ہے. جس کو ادلاج ہوگا وہی وقت پہ آفس کو پہنچے گا، جس کو ادلاج ہوگا وہی چیز وقت پہ وقت سے پہلے خریدے گا، جس کو ادلاج ہوگا وہی چیز وقت سے پہلے انتظام کرے گا. نہیں آپریشن کرنا تھا تو کتنا ادلاج کرا، یہ کرنا ہے وہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا. کتنے بجے؟ اچھا نماز 8:30 پہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا بس بس ایک منٹ دعا کر لیتے ہیں پھر اذان دے دو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.